الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اب تک ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ تنظیم اور قیادت کو زیادہ مؤثر اور کارگر بنانے کے طریقے کیا ہو سکتے. تنظیم اور قیادت ایک پہلو سے افراد کا مجموعہ ہوتی ہے، اگرچہ اس کی حیثیت افراد کے مجموعے سے مختلف بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ بہت سارے افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مقام پر کسی ذمہ داری کا حامل ہے. اور ہم نے قائد کی جو تعریف کی ہے اس کے لحاظ سے تو تحریک اسلامی کا ہر کارکن اپنے مقام پر دوسرے انسانوں کے لیے ذمہ دار ہے، اور اس لحاظ سے وہ بھی ایک قائد ہے. ہر فرد کو بھی کچھ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا تدابیر تیار کر سکتا ہے. ذمہ داری کے مناسب پر فائز افراد کو جو مسائل درپیش آتے ہیں ان سب کا کوئی مجموعی اور اصولی حل تو ممکن نہیں ہے، لیکن چند رہنما اصول ایسے وضع کیے جا سکتے ہیں جن کی روشنی میں وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. آئیڈیل بننا بھی ممکن نہیں ہے، یہ بات ہم شروع سے بار بار واضح کر رہے ہیں کہ انسان کمزوریوں اور خوبیوں کا مجموعہ ہے. خواہ کوئی انسان سب سے اونچے منصب پر پہنچ جائے یا ایک عام کارکن ہو، اس کی کارکردگی میں کچھ نقائص ہمیشہ رہ سکتے ہیں اور رہیں گے، اور اس کی ذات میں بھی نقائص رہ سکتے ہیں اور رہیں گے. لیکن جس طرح ہمارا فرض صرف یہ ہے کہ بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر کی تلاش کریں، اور اس راستے میں جو تدبیریں ہماری مدد کر سکیں ان سے فائدہ اٹھائیں، اسی طرح ہر فرد کو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر بھی تنظیم سے الگ ہٹ کر اور مجموعی قیادت سے الگ ہٹ کر یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس ہے. یہ ہم نے تزکیے اور دعوت کی بنیادوں میں سے بھی ایک بنیاد کے طور پہ بیان کیا تھا، اب اس کو ذرا تھوڑا سا یہاں پر تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ذمہ داری کے احساس میں تین چیزیں شامل ہیں، ایک یہ کہ ذمہ داری کا دائرہ کیا ہے، دوسرے اس کی جواب دہی کا احساس، اور تیسرے جواب دہی کے احساس کے باوجود ذمہ داری کو اعتماد کے ساتھ قبول کرنا اور اس کو بجا لانے کے لیے اپنی ساری قوتیں لگا دینا. ذمہ داری کے احساس میں یہ تینوں باتیں شامل ہیں. ذمہ داری کا دائرہ کیا ہے؟ ذمہ داری کے دائرے پر جو آدمی کہیں بھی ذمہ دار ہو اس کو تین پہلوؤں سے ہمیشہ غور کرنا چاہیے. ایک یہ کہ وہ اپنی ذات کے لیے ذمہ دار ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے ان دوسرے انسانوں سے بڑھ کر ذمہ دار ہے کہ جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر وہ سب سے اونچے منصب پر ہے تو وہ اپنے سارے ساتھ چلنے والوں سے زیادہ اس بات کے لیے ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی ذات کی فکر کرے، اور اگر وہ ایک معمولی کارکن ہے تو وہ کم سے کم اس بات کے لیے ذمہ دار ہے کہ جس محلے میں اور جس حلقے میں اور جس کالج میں وہ دعوت کا کام کر رہا ہے، جن کے درمیان کر رہا ہے، ان کی ہدایت سے زیادہ اپنی ذات کی ہدایت اور اس کی تربیت کی بھی فکر کرے. یہ اس کی ذمہ داری کا پہلا دائرہ ہے. لیکن یہاں کوئی تقدیم و تاخیر کا اصول نہیں ہے، یہ بات ہم شروع سے واضح کر رہے ہیں کہ پہلے اپنی ذات کی تعمیر کر لے، تربیت کر لے، تو پھر کوئی ذمہ داری قبول کرے. اپنی ذات سے نگاہ اٹھائے تو پھر اس کو ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ خاص ذمہ داری پڑی ہے یہ چھوٹی، یہ اسی عظیم شان ذمہ داری کا ایک حصہ ہے جس کو شہداء اہل الناس کہا گیا، تو یہ سارے انسانوں کی طرف ایک ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے نتیجے میں کالج، اسکول، محلہ، قوم، ملک اور ساری انسانیت جو ہے وہ اس ذمہ داری کی موجب ہے. اور ہر ایک ہی آدمی پر انفرادی ربط کا کام کر رہے ہیں، اور یا ہم کسی ایک ہی یونٹ اور کالج اور محلے کے ذمہ دار ہیں، لیکن یہ کہ یہ بہرحال اس مجموعی ذمہ داری کا ہی ایک حصہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری امت کے اوپر واجب کیا ہے. تیسرا ذمہ داری کا احساس کا پہلو یہ ہے کہ تنظیم نے جو بھی دائرہ کار طے کر دیا ہے اس کے لحاظ سے پھر وہ اپنی ذمہ داری کا جائزہ لے اور دیکھے کہ میں کہاں تک ذمہ دار ہوں. اب یہ دائرے اور مناسب اور سطحیں بہت ساری ہیں، اور کیونکہ اس پوری گفتگو میں جگہ جگہ مثالیں دینی پڑیں گی، اس لیے میں نے چار چیزیں مثالیں دینے کے لیے منتخب کی ہیں. ایک یہ کہ کسی کے اوپر کسی شہر کی ذمہ داری ہو، یا شہر کے اندر کسی حلقے کی ذمہ داری ہو. تیسرے یہ کہ وہ ایک عام معمولی کارکن ہو. اور چوتھے یہ کہ اس کے پاس کسی شعبے کی ذمہ داری ہو. ویسے اور بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں کسی مثال کی ضرورت پڑے گی تو میں ان چاروں میں سے کسی ایک کی یا دو کی یا چاروں کی مثال دے کر اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. ذمہ داری کے دائرے کے تعین کے بعد ذمہ داری کے احساس میں دوسری چیز جو ہے وہ احساس جواب دہی ہے، اور یہی دراصل کلید ہے باقی سارے کاموں کے لیے. کیونکہ یہ ایک اسلامی تحریک ہے اور آپ کا مقصد بلاخر اللہ تعالی کی رضا کا حصول ہے، اس لیے ہر ذمہ داری کے ساتھ اس ذمہ داری کی جواب دہی کا احساس بڑا ضروری ہے. اس معاملے میں احادیث بھی بے شمار ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں، اور ان سب کو دہرانا میرا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو 10 آدمیوں کے اوپر بھی ذمہ دار بنایا گیا تو وہ تب الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا، یا گویا وہ آسمان سے لٹکا دیا گیا، اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں کہ اس ذمہ داری کے احساس کا ذکر ہے. اور جو حدیث کے میں کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں اس میں تو یہ بالکل واضح بات ہے، کلکم رائن و کلکم مسول عن رعیتہ. کارکن اپنی رعیت کے لیے ذمہ دار ہے، شعبے کا ناظم اپنی رعیت کے لیے ذمہ دار ہے، شہر کا ناظم ہوگا وہ اپنی رعیت کے لیے ذمہ دار ہے. لیکن یہ کہ ہر شخص اپنے مقام پر اپنی رعیت، اور رعیت یہاں پر کسی بادشاہ اور اس کی رعیت کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ وہ بھیڑیں جو اس کے سپرد کر دی گئی ہیں کہ وہ ان کو صحیح راہ پر لائے اور صحیح راہ پر رکھے، جن کا وہ چرواہا ہے ان کے لیے وہ ذمہ دار ہوگا، اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی. اس طرح انبیاء کرام اپنی ساری قوموں کے لیے جواب دہ ہوں گے، اور فرمایا جائے کہ ہم تم سے سوال کریں گے، ہر بھیجے ہر مرسل سے سوال کریں گے کہ تم نے کیا کیا اور کس طرح اپنے فریضے کو انجام دیا. تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ اس کا احساس ہونا ضروری ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہم کو مل سکتی ہیں. خود نبی کریم علیہ السلام کی جان گھٹتی رہتی تھی، آنکھیں نمناک ہو جاتی تھیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا جب آپ اپنی رسالت کی ذمہ داری کا تصور کرتے تھے. وہ مشہور واقعہ ہے کہ جس میں آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن مجید کی تلاوت کی خواہش کا اظہار کیا، جب میں تلاوت کی کہ فقیف جین امن کل امت امب شہید مجین اب کا اللہ الا شہیدہ، وہ وقت کیا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک آدمی کو گواہ بنا کر لائیں گے اور تم کو ان سب پر گواہ بنائیں گے. تو آواز آئی کہ بس کرو. نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے. اور قرآن نے خود آپ کو جگہ جگہ تسلی دی ہے. وہ ساری تسلی اس بات کی علامت ہے کہ آپ دن رات اپنی ذمہ داری کے احساس سے اس کے غم میں گھٹتے رہتے تھے. پھر اگرچہ وہ اسلامی ریاست کے عہدوں سے متعلق ہے، لیکن کسی خلیفہ کا یہ کہنا کہ اگر فرات اور دجلہ کی وادی میں کوئی بکری بھی بھوکی مر جائے گی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے. تو جو آدمی کسی مقام پر یا کسی یونٹ میں دعوت کے کام کا، تحریک کو پھیلانے کے کام کا انچارج ہو، اس کے دل و دماغ پر یہ احساس مسلط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے بارے میں مجھ سے سوال کر سکتا ہے. اگر میں کسی کالج کا ذمہ دار ہوں، کسی شہر کا ذمہ دار ہوں، طلبا کے ہی دائرے میں ہو یا سارے عوام کے دائرے میں ہو، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ان کے بارے میں سوال کر سکتا ہے. صرف یہ احساس اپنی جگہ پر ایک دلیل ہے بہت ساری خوبیاں اور ذمہ داریوں کو پیدا کرنے کے لیے, اور یہ ساری جواب دہی دراصل آخرت کی جواب دہی ہے. یہ دراصل جواب دہی کا احساس ایک بار ایسا زبردست ہے کہ جو آدمی فی الواقع اس کو محسوس کرے اس کے لیے آگے بڑھ کے اپنی گردن پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور یہ ہماری تنظیم کی بڑی درخشاں روایات میں سے رہا ہے کہ لوگوں نے کبھی بھی ذمہ داری کو خوش دلی کے ساتھ قبول نہیں کیا, اور یہ تصور رہا ہی نہیں کہ یہ کوئی ایسا منصب ہے کہ جس کے اوپر آدمی خوش ہو یا اس کے اوپر مبارکباد قبول کرے. لیکن یہی تیسری بات ہے کہ اس کام کو ہونا ہے اور اس کام کو کرنا ہے, اور اگر کوئی اس کام کو کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا, ذمہ داری کو نہیں سنبھالے گا, خواہ وہ چھوٹے درجے کی ہو یا بڑے درجے کی, تو یہ کام ہی رک جائے گا. اس لیے اللہ پر اعتماد کر کے, اس کی نصرت کے اوپر اعتماد کر کے, اس کی تائید پر اعتماد کر کے, اور اس پر اعتماد کر کے کہ اس کی طرف سے ذمہ داری آ رہی ہے وہ مدد کرے گا, ذمہ داری کو پورے خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھ کے قبول کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے, اور اسی سے پھر کام جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم 1950 میں پہلی دفعہ لاہور آئے, اور یہ ہماری پہلی وزٹ تھی لاہور کی, اور دہلی کے اکابرین سے ملنے کا یہ پہلا ہی موقع تھا, اور ہم پہلی دفعہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملے اور دوسرے لوگوں سے ملے, مولانا امین حسن سلائی سے ملے. مولانا امین حسن سلائی صاحب نے کہا کہ مولانا مودودی کا علم اپنی جگہ پر, ان کی ذاتی وجاہت اپنی جگہ پر, ان کا تدبر اپنی جگہ پر, ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر ذمہ داری لے کر وہ کام شروع کر دیا جو کوئی شروع کرنے کو تیار نہیں تھا. سب جانتے تھے کہ یہ فرض ہے, سب کہتے تھے اس کو ہونا چاہیے, سب کہتے تھے کہ اس کی ضرورت ہے, لیکن سب کانپتے تھے کہ ہم کیسے اس کام کو کریں گے. اور یہ مولانا مودودی کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس کام کو خود آگے بڑھ کے ذمہ داری لے کر شروع کر دیا. تو دراصل کام تو ہونا ہی ہے, ذمہ داری کتنی ہی گنا بار ہو پھر اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ جو بھی خلوص کے ساتھ صحیح کرے گا تو ہمیں یقین ہے کہ تائید بھی کرے گا, مدد بھی کرے گا, اس کا وعدہ بھی ہے اور وہ پھر اس کو پورا کرے گا. تو ذمہ داری کا دائرے کا تعین اور احساس جواب دہی کی شدت کے باوجود جب ذمہ داری آئے تو پھر خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھ کے اس کو قبول کرنا اور اس کو نبھانے کی پوری کوشش کرنا, یہ بھی اسی ذمہ داری کے احساس کے اندر شامل ہے. ذمہ داری کے احساس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کی تائید اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہے. اس لیے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ پر اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ جہاں بھی ہو. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑا کام ہو جائے, کوئی آدمی ناظم اعلیٰ بن جائے, ناظم بن جائے تو رو کے بگڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, لیکن ایک کالج کی ذمہ داری ہو یا ایک کارکن ہو تو وہ اپنے ذمہ دعوت کام کر رہا ہے ان کے لیے گڑگڑائے اور روئے, اور اگر آدمی کے پاس ایک شعبہ ہو اور وہ نشریات کا ہی شعبہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کام کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہر معاملے میں استمداد اور استعانت اور طلب توفیق اللہ تعالیٰ سے ضروری ہے. کتابیں بھی چھاپنا ہو تو آدمی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ مجھے ان سے بہتر طریقے سے لکھنے کی اور چھاپنے کی اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو فرمایا گیا ہے کہ جستائن تو فستائن دلّہ, جو بھی کام ہو اللہ سے مدد مانگو. اور ظاہر ہے کہ اس کے معنی صرف یہ نہیں ہو جیسا میں نے کہا کہ بڑی ذمہ داری آ گئی ناظم اعلیٰ کی, ناظم کی تو آدمی رو لیا کہ جڑا لیا, اور چھوٹے چھوٹے کاموں کو ہم نے ایسے ہی سمجھ لیا کہ یہ تو ہم خود ہی کر لیں گے. تو ایسی بات نہیں, ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ, جو اللہ چاہتا ہے جس کے لیے اسی قوت ہوتی ہے اسی سے وہ کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پر اسی انحصار کا ایک نتیجہ خود اعتمادی بھی ہے, اور خود اعتمادی کا لفظ ہماری لغت میں عام طور سے معلوم ہے کہ ہم اپنے اوپر کیوں اعتماد کریں, ہم کو تو اللہ کے اوپر اعتماد ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمارا اپنے اوپر اعتماد ان معنوں میں اعتماد نہیں ہے جن معنوں میں کہ ایک مادی دنیا کا اعتماد ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے اوپر اعتماد ہے. لیکن جیسا میں نے تعلق باللہ کے سلسلے میں عرض کیا تھا, یہ احساس کہ رب نے اور رحمان نے اور رحیم نے مجھے پیدا کیا ہے اور میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے اور مجھ سے جواب طلب کرے گا اور عدل کے ساتھ کرے گا, اس بات کا یقین پیدا کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ مجھے وہ صلاحیتیں یا تو اس نے دی ہیں یا دے گا جن کے ذریعے میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. کسی امتحان میں ڈالنا اور امتحان میں پورا اترنے کی صلاحیت ذمہ داری نہ دینا یا اس کو امکان نہ ہونا، یہ عدل کے خلاف ہے. میری کم سے کم منطق یہ ہے، اور میں نے اسی منطق پر ہمیشہ کام کیا ہے کہ جو ذمہ داری اگر آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں نے خود آگے بڑھ کے نہیں اوڑا، تو اس کی طرف سے امتحان ہے، اور یہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس نے لازماً مجھے وہ چیزیں دی ہوں گی جن کو شاید میں نے اب تک محسوس نہیں کیا، جن کو اگر میں پروان چڑھاؤں تو پروان چڑھ جائیں گی، ان سے میں اس امتحان میں کم سے کم پاس ہو سکوں اگر میں فرسٹ کلاس نہ بھی لا سکوں. اور اس لیے میں اپنے اوپر یہ اعتماد رکھتا ہوں، یہ میرا اعتماد اپنے اوپر نہیں ہے بلکہ میرا اللہ کے اوپر ہے، تو اس نے مجھے کم سے کم اتنا وہ دے گا یا دیا ہے جس سے میں اس امتحان میں ناکام ہوں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جس قادر کے خلاف ہے کہ مجھے وہ امتحان میں تو ڈال دے اور مجھے وہ چیزیں نہ دے جس سے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو سکوں. تو یہ طریقہ سے ہماری خود اعتمادی کی منطق جو ہے وہ مادی دنیا کی منطق سے ذرا مختلف ہے، لیکن خود اعتمادی کسی کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے اور اس کو اچھے انجام تک پہنچانے کے لیے ایک بڑی لازمی اور ضروری صفت ہے، اور یہ اللہ کی تائید اور دعا ہی کا ایک حصہ ہے جس سے کہ یہ چیز پیدا ہوتی ہے. میں نے اس کو کسی الگ کالم میں اس لیے نہیں رکھا کہ اس کا پورا سرچشمہ اور منبع اور سورس جو ہے وہ کوئی اپنی صلاحیتوں کے اوپر فخر و غرور نہیں ہے، اور نہ وہ کسی مادی چیز کے اوپر کا احساس ہے، بلکہ یہ خالص تائید الہی اور اس کی رحمت کے اوپر یقین ہے اور اس کے عدل کے اوپر، کہ جس سے یہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور دعا سے اور استمداد سے اور استعانت سے یہ تقویت پاتی ہے. تیسری چیز جو ہے پھر اب ہم کچھ تدابیر کی طرف آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر ایک ذمہ دار آدمی کے لیے جو بات ضروری ہے وہ یہ کہ وہ اپنا وقت صحیح استعمال کرے. اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ ذمہ دار افراد کی سب سے بڑی شکایت یہی ہوتی ہے کہ یار ایک منٹ کی فرصت نہیں ملتی، کاش کسی طرح 24 گھنٹے نہیں ہوتے 26 گھنٹے ہوتے، صبح سے شام ہو جاتی ہے اور وقت نہیں ملتا، کام ختم نہیں ہوتے، کیا کریں کہ یہ کام آج نہیں ہوا کل کریں گے، کل نہیں ہوا پرسوں کریں گے، اور وقت جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے کہ جن کے اوپر کوئی ذمہ داری آئے. اور وقت ہی ہمارا جیسا میں نے کہا تھا کہ اصل سرمایہ ہے، اور ہر کام کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہو. ہوتا ہی ہے کہ ہم ایک کام سے دوسرے کام، ایک دوسرے کام سے تیسرے کام کی طرف جاتے رہتے ہیں، وقت سارا صرف ہوتا ہے، اس میں سے کچھ ضائع ہوتا ہے، کچھ بے نتیجہ ہوتا ہے، کچھ نتیجہ خیز بھی ہوتا ہے، کچھ صحیح مصرف میں لگتا ہے، کچھ غلط مصرف میں لگتا ہے، خرچ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. منصوبے ہم بناتے ہیں، منصوبے سب صحیح ہوتے ہیں، جیسا میں نے کہا کہ بہت سارے منصوبے، اب میں اجتماعی منصوبوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ ذاتی منصوبوں کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے 5 کارکنوں سے ملاقات کرنا ہے اس ایک ہفتے میں، وہ منصوبے بھی عام طور سے ڈائری میں لکھے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، یا یہ ہوتا ہے کہ اس ہفتے کے اندر یہ سارے کام کر لینے، وہ کام بھی اسی لیے صرف ڈائری یا کاغذ پر رہ جاتے ہیں، اکثر ذہن میں ہی رہ جاتے ہیں، بہت کم لوگ ڈائری بھی استعمال کرتے ہیں منصوبہ بندی کے لیے، تو وقت نہیں ملا اب کیا کریں، یہ کام اگلے ہفتے ہوگا، اور بعض دفعہ کام جو کہ اس ہفتے ہونے والا تھا وہ 52 ہفتے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہیں تھا کہ جہاں پہلے لکھا ہوا تھا. تو وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اپنے آپ کو مؤثر و کارگر کرنے کے لیے ہم کو سب سے بڑھ کر اس سے پہلے کوئی منصوبہ بندی کریں اور کچھ یہ سوچیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہمارا وقت ہم کیسے ایسے استعمال کریں کہ وہ مؤثر و کارگر ہو. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ وقت کہاں جاتا ہے، اس لیے کہ وقت تو باہر گزر رہا ہے اور کہیں خرچ بھی ہو رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یار 24 گھنٹے میں ایک منٹ کی فرصت نہیں ملی، تو ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہم کو یہ احساس ہے کہ پورا وقت جو ہے وہ خرچ ہو گیا. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر ذرا تھوڑا سا سسٹمیٹک باضابطہ کام کریں معلوم کرنے کے لیے کہ ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے. عام طور سے ہم اپنے احساس اور تاثر اور حافظے پر اعتماد کرتے ہیں، اور حافظہ اور تاثر جو ہے وہ اکثر ہم کو غلط فہمی مبتلا کرتا ہے کہ ہم تو بہت مصروف ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم کبھی باضابطہ جائزہ لیں تو یہ باہر معلوم ہوا کہ اس میں سے واقعی کام کتنے ہیں اور صرف وقت گزارنے والی چیزیں جو ہیں وہ کتنی ہیں. تو حافظے یا اندازے پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک چھوٹا سا ٹیکنیک یہ ہے کہ آدمی ہر چھ مہینے بعد یا تین مہینے بعد اپنے دو ہفتے کا ایک ریکارڈ کر لے کہ پورا وقت جو ہے وہ کن کاموں کے اندر صرف ہوا, دن میں 24 گھنٹے ہوتے تھے, وہ کہاں کہاں گئے. جس کو کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کام کی آڈیٹنگ, جس طرح ایک پیسہ ہوتا ہے اور ہم اس کی آڈیٹنگ کرتے ہیں کہ کہاں کہاں خرچ ہوا, اکاؤنٹنگ کرتے ہیں, تو سارے 24 گھنٹے, ایک ہفتہ, دو ہفتے, ہم اس کا ریکارڈ باقاعدہ لکھ کے رکھ لیں کہ اس طریقے سے ہمارا وقت جو ہے یہ گیا. اس کے بعد پھر ایک ہمارے پاس شیٹ آ جائے گی, ایک آڈٹ شیٹ بن جائے گی کہ ہمارا وقت ان کاموں کے اندر جاتا ہے. جب یہ ہو جائے پہلا کام, تو پھر دوسرا کام ہم یہ کریں کہ ہم یہ جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس میں سے وہ کام وقت کون سا ہے کہ جو ضائع ہو رہا ہے, اور وہ وقت کون سا ہے کہ جو ایسے کاموں میں لگ رہا ہے جو کہ کوئی نتیجہ نہیں دے رہے لیکن بس اپنا وقت دے رہے ہیں, اور ان میں سے ہم اب کس کس کو کاٹ سکتے ہیں اور کس طرح اس وقت کو بچا سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ ساری مشق اور ساری ایکسرسائز کے بعد بھی وقت ضائع ضرور ہوگا. اس لیے کچھ انسان کی فطرتی ایسی ہے, اس کی اقتدار ایسی ہے, پھر انسان خود اپنے پورے قابو میں اس کا وقت ہوتا نہیں. خاص طور پر ذمہ دار آدمی کا وقت اپنے قابو میں سب پورا ہو ہی نہیں سکتا. بہت سارے لوگ اس کا وقت لیتے ہیں, کھاتے ہیں, آتے ہیں. ہمارا کام انسانوں کے ساتھ ہے, اور انسانوں کے بارے میں کسی نے کہا کہ سب سے زیادہ وقت خرچ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ انسان ہوتے ہیں, اور ضائع کرنے والے بھی انسان ہی ہوتے ہیں. تو ہمارا وقت تو سخت ہوگا, ضائع بھی ہوگا, لیکن ہمارا کام جیسا میں نے کہا ہر جگہ یہ ہے کہ ہم بہتر سے بہتر کام کر لیں. بس یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل آئیڈیل, ہمارا ہر منٹ جو ہے صحیح سخت ہونے لگے گا. اس لحاظ سے ہم کو کچھ اقدامات کرنے چاہیے جس سے کہ اس جائزے کے بعد ہم اپنے وقت کو کچھ بہتر انداز میں صرف کرنے کی پوزیشن میں ہوں. اور یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس ایکسرسائز کے بعد جب ایک دفعہ آپ وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنے لگ بھی جائیں گے, تو 6 مہینے بعد اگر آپ پھر جائزہ لیں گے تو پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ نہیں, پھر فضول خرچی شروع ہو گئی ہے اور پھر وقت جو ہے وہ غلط راہوں میں ضائع ہونے لگا ہے. یہ تو ایک مسلسل کام ہوگا جو آپ کو کرتے رہنا ہوگا. ابھی ہم وقت کو کیسے کم کریں اور کیسے اس کو بچائیں غلط کاموں سے, اور کیسے ہم یہ پتا چلائیں کہ اس میں سے ہم کیا وقت بچا سکتے ہیں اور کتنا وقت ہم کو صحیح معنوں میں مل سکتا ہے, اس کے کچھ طریقے ہیں. مثلا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں سے آپ یہ سوال کریں, اور سوال کرنے سے بڑی رائیں کھلتی ہیں کہ اگر میں یہ نہیں کروں تو کیا فرق پڑے گا اور کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی. اور آپ کو یہ معلوم کر کے بعد میں بڑا تعجب ہوگا کہ بہت سارے کام ایسے ہیں اگر آپ نہ بھی کریں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی, نہ تحریک پر, نہ تنظیم پر, نہ آپ کے اوپر, اور وہ کام جیسا ہے ویسا کا ویسے ہی چلتا رہے گا. ویسے تو یہ بہت معمولی سی بات ہے, لیکن مجھے اس کا تجربہ اس طرح ہوا, میں آپ سب کو اس کی تلقین نہیں کر رہا ہوں, کہ جب میں 2 مہینے ہسپتال میں رہا اپنے پہلے ہارٹ آپریشن کے بعد, تو میں نے ایک دن بھی اخبار نہیں دیکھا, دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. جب میں 2 مہینے بعد باہر آیا تو میں نے دیکھا دنیا کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور کوئی قیامت نہیں ٹوٹی میرے اخبار کے نہ دیکھنے سے, اور میں نے ایک دن میں اپنی ساری 2 دن میں ساری جو بھی واقعات ہوئے تھے ان کی معلومات ریکور کر لی. تو روزانہ اخبار پڑھنے میں, یہ نہیں کہا اخبار نہ پڑھیں, ضرور پڑھیں, لیکن ضروری نہیں کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اخبار پڑھنے میں لگے. یہ میں نے ایک مثال دی, اور سوالات کے اندر آپ مثالوں کے اندر مت الجھیے گا, یہ تو خام خواہ ضائع کرنا ہوگا تو میرا بھی اور آپ کا بھی. مطلب یہ ہے کہ صرف یہ کہ آپ خود دیکھ لیں کہ کون سا کام میں ایسا کر رہا ہوں جس کے نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, تو قیامت نہیں ٹوٹے گی, اور اس کو آپ جتنا کم کر دیں گے اتنا آپ کا اس کے اندر فائدہ ہوگا. دوسرا سوال آپ یہ کریں کہ وہ کون سے کام ہیں جو کہ کوئی دوسرا میری طرح اتنا ہی اچھا کر لے گا جتنا کہ میں کرتا ہوں. ممکن ہے مجھ سے کچھ کم تر درجے کا کرے لیکن کام ہو جائے گا, تو میں اس کام کو خود کیوں کروں, کوئی دوسرا اگر کرنے والا موجود ہے. یہ بھی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ہم کام اعلی معیار کا, اعلی درجے کا چاہتے ہیں, اور جب دوسرا نہیں کر سکتا تو ہم خود کرتے ہیں ہر کام کو, اور بہت سے لوگ جو کر سکتے ہیں وہ بیکار بیٹھے رہتے ہیں. جس کو کہ مینجمنٹ سائنس میں ڈیلیگیشن کہا جاتا ہے, کہ اچھا آدمی جو ہے, اچھا لیڈر جو ہے اپنا کام دوسروں کو ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے. ڈیلیگیٹ کرنے میں ذرا رواداری کی اور وسعت قلب کی اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا آدمی ممکن ہے وہ کام اتنی اچھی طرح نہ کرے جتنا آپ چاہتے ہیں, لیکن جو کام 90% اچھا ہو رہا ہے اگر وہ 70% اچھا ہو جائے گا تو 20% اچھا نہ ہونے سے پھر جو میں کہوں گا کہ بہت اتنا عظیم شان نقصان شاید نہیں ہوگا, جتنا یہ کہ آپ کے جو وقت بچ جائے گا اس کو آپ شاید زیادہ بہتر طریقے سے کسی اور کام میں لگا سکیں گے جس سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو جو آدمی ذمہ دار ہے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالے اور جو کام تو خود کر رہا ہے، یعنی اس میں کام ڈرانے اور ڈالنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کو ان کاموں سے بچا کر جس کو کرنے کے لیے دوسروں کے پاس وقت ہے اور وہ خالی ہیں، پھر اپنے وقت کو ایسے کاموں میں لگانا جو کہ واقعی نتیجہ خیز ہوں۔ اس کی تھوڑی سی اگر آپ یہ چیز کو لے کے سوال کریں، مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ ہر میٹنگ میں ہر آدمی موجود ہو، اور اگر میں اس میٹنگ میں نہیں گیا تو میرے اس کے بغیر میٹنگ ہی نہیں ہوگی۔ حالانکہ آپ نہ بھی جائیں بہت ساری میٹنگوں میں تو میٹنگیں اسی طرح ہو جائیں گی، ان کے فیصلے بھی ہو جائیں گے، اور کوئی شاید بہت بڑا فرق نہیں پڑے، لیکن جانا شرعی طور پہ ضروری ہو شورا میں یا دوسری چیزوں میں، لیکن یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر میٹنگ میں ہر آدمی موجود ہو۔ میٹنگوں کا ذرا ذکر تھوڑی سی بعد میں آئے گا، لیکن یہ کہ اس طریقے سے آپ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں اپنی چیزیں، لیکن یہ کہ جیسا میرا تجربہ ہے کہ اس کے اندر بڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے کہ کام تھوڑا سا خراب بھی ہوگا تو ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ میں دفتری کام کو پھر آپ ہر کام کو کھلی ہاں یا نہیں میں نہ لیں، دفتری کام نہیں ہونا چاہیے۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ کام کو دوسرا آدمی شاید کر سکتا ہو، اگر سے کم درجے کا کرے تو تھوڑا سا خراب کر لے، کہ جس کام میں آپ اپنا کئی گھنٹے صرف کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک ذمہ دار آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اس کام کو دوسرے کے سپرد کر لوں۔ تیسرا سوال آپ یہ کر سکتے ہیں، کیا میں دوسروں کا وقت ضائع کر رہا ہوں؟ میں نے خامخواہ لوگوں کو میٹنگ میں بلا کر بٹھاتا ہوں، حالانکہ ان کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ خامخواہ کہتا ہوں اچھا یار آ جانا ذرا بیٹھیں گے گفتگو ہوگی، نہ کوئی مسئلہ آیا نہ کوئی گفتگو ہوئی، تعلقات بڑھا رہا ہوں تو الگ بات ہے، لیکن تنظیمی کام کے لیے۔ اور بہت سے لوگ بڑے شکر گزار ہوں گے اگر آپ ان کو ان کا کام کرنے کے لیے تھوڑی سی چھٹی دے دیں اور خامخواہ میٹنگوں میں ان کو طلب نہ کریں، تو اپنا وقت بھی آپ بچائیں گے اور دوسروں کا بھی شاید تھوڑا سا وقت بچائیں گے۔ ہر میٹنگ کے بارے میں پھر میں نہیں کہہ رہا، جہاں ضروری ہے ضرور بلائیں، لیکن ایک جائزہ سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس میٹنگ میں فلانا آدمی نہ آئے تو آخر کیا کمی نقصان ہوگا، نہ آئے تو شاید وہ دوسرا کام کر سکے کہ جو میٹنگ میں آنے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد تو چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بار بار آتا ہے، تو ذکر کہ میں نے صبح بھی کیا تھا کہ ایک مسئلہ بار بار چلا آ رہا ہے، ایک ہی فرد کا مسئلہ ہے، وہ ہر دفعہ میرے سامنے آتا ہے، جب جب پر جاتا ہوں جب میرے سامنے وہی ایک کیس رکھا ہوا ہوتا ہے، جب گفتگو ہوتی ہے ایک گھنٹہ اس کے بعد پھر وہ ختم ہوتا ہے، پھر اسی قسم کا ایک اور مسئلہ آتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تھوڑی سی پیش بینی کی کمی ہے۔ کچھ چیزیں لیڈر کو ذمہ دار فرد کو فورس ہی بھی کرنا چاہیے کہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور پہلے سے اگر اس کا انتظام کر دے تو اس کا بعد کا وقت بچ سکتا ہے، اور یہ بھی آپ کو کمیونیکیشن میں اور فیصلے پہنچانے میں اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو اس کی مثالیں مل سکتی ہیں۔ ایک فیصلہ ہوا میں نے اس کا اہتمام نہیں کیا، مدفر سے اوپر چلا گیا کہ یہ کون پہنچائے گا کس کو پہنچائے گا، اگلے دن میرے چار گھنٹے ضائع ہوں گے شکایات سننے میں، معافی مانگنے میں، بتانے میں کہ ہاں بھائی میں نے تو کہا تھا لیکن اس نے نہیں کہا، اس نے کہا میں نے تو کہا تھا لیکن اس تک نہیں پہنچا، اور پورے چند گھنٹے اس کے اوپر صرف ہوں گے۔ اگر مجھے معلوم ہے کہ صورتحال تنظیم میں پیدا ہوتی ہے تو کمیونیکیشن کا نظام ناقص ہے، تو اگر میں پہلے سے ذرا اس کو فورس ہی کر لوں، پیش بینی کر لوں، پیش بندی کر لوں، تو میرا وقت تھوڑا سا جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ پانچویں چیز کہ جو دنیا بھر کی تنظیموں میں سب سے زیادہ وقت کھانے والی چیز ہے، وہ اجتماعات اور میٹنگیں ہیں۔ اجتماعات اور میٹنگیں لازمی اور ناگزیر ہیں، ان کے بغیر کوئی تنظیم نہیں چل سکتی۔ لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ مل کر بیٹھیں، سوچیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا میٹنگیں نہیں ہیں جتنی ضروری ہیں یا ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور اس لحاظ سے جو بات کہ میں نے پہلے کہی تھی کہ ہر دو سال تین سال چار سال بعد بیٹھ کر جہاں ہم پوری تنظیم پر غور کرتے ہیں، میٹنگوں کے نظام پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور اس قسم کی چیزوں میں اصول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ میٹنگ ہو رہی ہے جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ یہ غیر مفید ہے اس وقت تک یہ میٹنگ جاری رہے گی، بلکہ آپ اس کا دیکھنے کا زاویہ بدل دیں، جب تک یہ میٹنگ یہ ثابت نہ کرے کہ اس کا ہونا مفید ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب ہر میٹنگ کا کام یہ ہے تو اپنے وجود کو ثابت کرے، میٹنگ کا بیچاری بے جان چیز ہے، میٹنگ کرنے والے ثابت کریں جہاں اس میٹنگ کی ضرورت ہے، اس کا فائدہ ہے، اس سے تحریک کو یہ حاصل ہو رہا ہے، ضرور ہوگی میٹنگ ہونی چاہیے، لیکن جہاں یہ معلوم ہو کہ نہیں ہے تو ویسے ہی ویسے ہو رہی ہے چلی آ رہی ہے، اور جہاں تحریک میں ٹیئرس بڑھتے جاتے ہیں لیولز، پہلے تو ایک ہی لیول تھا، ایک امیر تھا، ایک اس کے کارکن تھے، ہفتے میں دو میٹنگ ہوتی تھی، ایک اجتماعی کارکنان ہوتا تھا، ایک اجتماعی عام ہوتا تھا، پھر دو سطح ہوئی، پھر تین ہوئی، پھر چار ہوئی، پھر پانچ ہوئی، اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ مہینے میں سے تیس دن میں سے سولہ دن تو میٹنگ کے اندر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تنظیم بڑھ گئی ہے، میٹنگ تو یقیناً زیادہ ہوں گی، لیکن سوچنے کی ضرورت